پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں اگلے ماہ تک کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صدر بائیڈن کا ہدف یہ ہے کہ ان کے اقتدار کے پہلے 100 دنوں میں 100 ملین امریکیوں کو ویکسین دی جائے گی۔ آئندہ ماہ ملک بھر میں وفاق کی مدد سے کمیونٹی ویکسینیشن کے لگ بھگ 100 سینٹر کھولے جائیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک ہوگا۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں نام و نگاروں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا جو 198 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں نائب صدر کاملا ہیریس اور کرونا وائرس ٹیم کے اعلی ترین میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کی مشاورت شامل ہے۔ جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ جب میں نے 10 کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ امریکیوں کو ویکسین لگانے میں میرا ساتھ دیں اور اس کا ایک اچھا آغاز ہو چکا ہے۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ 19 کھرب ڈالر کے کورونا ریلیف پیکج کی منظوری دے۔ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 410,000 سے زائد اموات اور 2,46,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کو اپنی انسداد کورونا ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ فاؤچی نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں کورونا بحران پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کا ویکسینیشن منصوبہ معقول ہے اور موجودہ صورتحال میں ماسک پہننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کو بطور تحفہ 5 لاکھ ویکسین ڈوزز 31 جنوری تک مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کی ضرورت کے مطابق 11 لاکھ ڈوزز فروری کے آخر تک مہیا کر دی جائیں گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ویکسین کی پہلی کھیپ چین جذبہ خیر سگالی کے تحت تحفتاً بھیج رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے سائنو فارم ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کے وزیر خارجہ نے فروری کے آخر تک 11 لاکھ ڈوزز فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 11,204 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان میں اکتوبر کے آخری دنوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ دسمبر میں اموات کی شرح کافی بلند رہی، البتہ رواں ماہ اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے انسداد کی ویکسین بنانے کے لیے مختص عمارت میں آتش زدگی سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ البتہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آتش زدگی سے ویکسین بنانے کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے ان کے بقول اب وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائیں، اور ان کے بقول اس کے لیے اب پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات کرنے کا ایک حقیقی موقع موجود ہے۔ جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان کے علاوہ کئی دیگر اہم امور میں آپس میں تعاون کر سکتے ہیں، جن میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبہ بھی شامل ہے۔ اگرچہ پاکستان کی یہ ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کے ذریعے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور بھارت کے باہمی رشتوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان رشتوں کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی کامیاب حمایت حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر جو بائیڈن دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں، یہ تعلقات آگے بھی قائم رہیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر سے امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں اگلے ماہ تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500,000 سے بڑھ سکتی ہے. وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے اپنی حکومت کے منصوبے کی تفصیلات بتائیں. صدر بائیڈن کا ہدف یہ ہے کہ ان کے اقتدار کے پہلے 100 دنوں کے دوران شہریوں کو ویکسینیشن دی جائے گی. آئندہ ماہ ملک بھر میں وفاق کی مدد سے کمیونٹی ویکسینیشن کے لگ بھگ 100 مراکز کھول دیے جائیں گے. بائیڈن نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کو درپیش بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہوگا. بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روز ورلڈ روم میں نامہ نگاروں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا جو 198 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں نائب صدر کاملا ہیرس اور کورونا وائرس ٹیم کے اعلی ترین میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کی مشاورت شامل ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں جن کے تحت مسافروں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس میں جمعرات کو صحافیوں کے سامنے صدر بائیڈن نے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے 198 صفحات پر مشتمل منصوبے پر دستخط کر دیے. اس موقع پر نائب صدر کملا ہیرس اور کرونا وائرس کے لیے صدر بائیڈن کے مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی بھی موجود تھے. صدر بائیڈن کے منصوبے کے تحت بیرون ملک سے امریکہ سفر کرنے والے ہر مسافر کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا کرونا ٹیسٹ منفی ہے. اسی طرح اندرون ملک چلنے والی پروازوں، بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنے والے افراد پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس سے قبل صدر بائیڈن نے صدارت کے پہلے روز 17 صدارتی احکامات جاری کیے تھے جن میں سے ایک وفاقی سرکاری عمارتوں میں ملازمین کے لیے ماسک پہننا لازم کرنے سے متعلق تھا. صدر بائیڈن نے خبردار کیا کہ آئندہ ماہ تک امریکہ میں عالمی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 500,000 تک پہنچ جائے گی. ان کے بقول امریکی عوام کے لیے کرونا وائرس کی روک تھام اب تک کے چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا. صدر جو بائیڈن صدارتی دفتر میں ذمہ داریاں سنبھالتے ہی متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر چکے ہیں. صدر بائیڈن کے منصوبوں میں اپنے اقتدار کے ابتدائی 100 روز کے دوران 100 کروڑ افراد کو ویکسین لگانا بھی شامل ہے. امریکہ کے مختلف حصوں میں آئندہ ماہ وفاقی حکومت کی معاونت سے مزید 100 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے. جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ جب میں نے 10 کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ امریکیوں کو ویکسین لگانے میں آپ میرا ساتھ دیں اور اس کا ایک اچھا آغاز ہو چکا ہے. بائیڈن کا کہنا تھا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ 19 خرب ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کی منظوری دے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کانگریس سے کرونا ریلیف پیکج کی منظوری کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرونا کا بحران خطرناک ہے جس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. صدر بائیڈن نے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کو اپنی انسداد کرونا ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری سونپ دی ہے. فاؤچی نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں کرونا بحران پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کا ویکسینیشن منصوبہ معقول ہے اور موجودہ صورتحال میں ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے. امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اب تک 410,000 سے زائد اموات اور 2,46,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عالمی لیڈروں نے جو بائیڈن کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے کاملا ہیرس کو بھی امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بننے پر تہنیت کے پیغامات بھیجے ہیں. یورپی یونین کمیشن کی صدر نے صدر جو بائیڈن کو گرم جوشی سے بھرپور پیغام بھیجتے ہوئے کہا کہ ہم 4 سال کے طویل عرصے کے بعد وائٹ ہاؤس میں انہیں ایک دوست کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں جس کے ہم ایک عرصے سے منتظر تھے. انہوں نے کہا کہ یورپ ایک مرتبہ پھر اپنے قابل اعتماد حلیف ملک امریکہ کے ساتھ کام کرنے کو تیار تیار ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ان الفاظ کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کے ساتھ سیاسی معاملات پر اتفاق رائے کے لیے کافی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر عالمی ادارہ صحت، موسمی اثرات سے متعلق پیرس معاہدے اور مائیگریشن جیسے معاملات پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن ان چند رہنماؤں میں شامل ہیں جن کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے اور صدر بائیڈن کے درمیان بہت سے معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹالٹنبرگ نے صدر جو بائیڈن کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن ٹرانس اٹلانٹک اتحاد میں شامل ممالک کے لیے نئے باب کا اضافہ کرا ہے اور وہ صدر بائیڈن کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سال صدر بائیڈن کو نیٹو سربراہ اجلاس میں خوش آمدید کہیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے اپنے تہنیتی پیغام میں خاص طور پر نائب صدر کاملا ہیرس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور وہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور آسٹریلیا کو موسمیاتی اثرات، توانائی، بین الاقوامی سلامتی اور انڈو پیسیفک علاقے میں سلامتی کے معاملات پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ وہ صدر بائیڈن کے ساتھ انڈو پیسیفک علاقے سے متعلق معاملات کے بارے میں قریبی طور پر تعاون کی توقع رکھتے ہیں۔ چین نے بھی جمعرات کے روز امریکہ چین تعلقات کو نئے انداز میں استوار کرنے پر زور دیا۔ چین نے ایک بیان میں کہا کہ چین امید رکھتا ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ چین کے ساتھ تعلقات کو حقیقی اور دانشمندانہ طریقے سے آگے بڑھائے گی جس میں دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی ہو۔ ایران کے رہنما حسن روحانی نے کہا کہ اب یہ نئے صدر بائیڈن پر منحصر ہے کہ وہ 2015 کو طے ہونے والے جوہری معاہدے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں روسی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں نئے صدر کے حلف اٹھانے سے امریکہ روس تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے، تاہم روسی صدر پوٹن کی طرف سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ نارمن یونیورسٹی کالج لندن سے وابستہ سیکیورٹی امور کی تجزیہ کار جولی نارمن کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کا پہلا کام پرانے اتحادوں میں نئی روح پھونکنا ہوگا اور عالمی سطح پر امریکی تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہوگا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن لیڈر مچ مکانل نے تجویز دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امپیچمنٹ ٹرائل کو مؤخر کر دیا جائے۔ جمعرات کے روز انہوں نے کہا کہ اس ٹرائل کو فروری تک ملتوی کر دیا جائے تاکہ سابق صدر ٹرمپ کو تیاری اور اپنے کیس کے جائزے کے لیے وقت مل جائے۔ ان کی یہ تجویز ان ڈیموکریٹس کو پسند آ سکتی ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ وقت صدر جو بائیڈن کی نامزد کابینہ کے ارکان کی توثیق میں صرف ہو۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پولوسی نے کہا ہے کہ احتساب کا تقاضا ہے کہ صدر کے جانے کے بعد بھی ان کے مواخذے کی کارروائی کو مکمل کیا جائے۔ امریکہ میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاوچی ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کی اتھارٹی کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ جمعرات کو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی انتظامیہ کی حمایت کے ساتھ کام کرنا جو سائنس دوست اور کووڈ 19 کے خلاف ان کی سفارشات کو اپنا رہی ہے آزادی کا احساس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انتظامیہ کی نئی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اندازہ نہ لگائیے۔ وہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے بعد بات چیت کر رہے تھے۔ اور اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے ان کے بقول اب وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائیں، اور ان کے بقول اس کے لیے پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات کرنے کا حقیقی موقع موجود ہے۔ جمعرات کے روز واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان کے علاوہ کئی دیگر عام امور میں آپس میں تعاون کر سکتے ہیں جن میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے میں شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی یہ ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو افغان تناظر میں نہ دیکھا جائے، لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کے ذریعے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد۔ اور وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور بھارت کے باہمی رشتوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان رشتوں کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی کامیاب حمایت حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر جو بائیڈن دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں، یہ تعلقات آگے بھی قائم رہیں گے۔ یہ بیان جو بائیڈن اور کاملا ہیرس کی حلف برداری کے دو روز بعد سامنے آیا۔ نئی دلی کے تجزیہ کار اور سابق سفارتکار بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ جو بائیڈن کے دور میں بھی بھارت امریکہ امریکہ تعلقات آگے بڑھیں گے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے متعدد بار بھارت کا دورہ کیا ہے. وہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان کامیاب تعلقات کو کافی اہمیت دیتے ہیں. پریس سیکرٹری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارتی نژاد کملا ہیرس کا امریکہ کا نائب صدر منتخب ہونا ہم امریکیوں کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے اور ان کے بحیثیت نائب صدر کام کرنے سے امریکہ بھارت تعلقات اور مضبوط ہوں گے اور ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. یاد رہے کہ نائب صدر کے علاوہ بائیڈن ٹیم کے 20 ارکان بھی بھارتی نژاد ہیں. اس پر یہاں کے بعض تجزیہ کاروں نے اظہار مسرت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھارت امریکہ تعلقات اور آگے بڑھیں گے. لیکن ایک سابق سفارتکار پناک رنجن چکرورتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کملا ہیرس اور بائیڈن ٹیم کے 20 ارکان بھارتی نژاد ہیں. ان کے بقول وہ امریکی ہیں اور امریکی شہری کی حیثیت سے ہی سوچیں گے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائیڈن دور میں بھی باہمی تعلقات آگے بڑھیں گے.
یہ جو انڈین ہیں 20-22 جو بھی ہیں وہاں پہ, تو بھارتی مول کے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن میں آئے ہیں, میں ان کو زیادہ مہتو نہیں دیتا کیونکہ وہ امریکن ہیں اور وہ امریکی درشٹی کون سے ہی دیکھیں گے. تو دیکھیے جس طرح سے ابھی وشو میں جو ری الائنمنٹ یا جو چائنا کا جو رول ہے وہ حکومت کا رول ہے وہ سب دیکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ بھارت اور امریکہ کے جو
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بعض امور پر اختلافات ہیں, جیسے کہ بھارت کو تجارتی مراعات دینا اور H-1B ویزا معاملہ, ایران سے تیل کی درآمد اور روس سے S-400 میزائل نظام کی خریداری وغیرہ. پناک رنجن چکرورتی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 40 سالہ سفارتی کریئر میں کوئی ایسے دو ملک نہیں دیکھے جن میں اختلافات نہ ہوں.
چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے اتھارٹیرین کمیونسٹ ہو یا جو بھی ہو, ڈفرینسز ہمیشہ رہتے ہیں. پر ڈیموکریسی جب اپنے ڈفرینسز کو ڈیل کرتی ہیں آپس میں تو ان کا رویہ دوسرا ہوتا ہے, یہ بات چیت کے مادھیم سے ہوتا ہے. یہ سب ایسا نہیں کہ کل لڑائی کر دیں گے کیونکہ ہیومن رائٹس پہ کسی کو کوئی تکلیف ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہیومن رائٹس پہ تو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں امریکہ کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں بات چیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے یہاں کچھ کنسرنز ہوں گے, وہ بولتے ہیں, ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ ہم بولتے ہیں.
ایک دوسرے سفارتکار وشنو پرکاش بھی بائیڈن دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید مضبوط ہونے کی امید ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو جانا چاہیے.
بائیڈن صاحب کے پرشاسن میں ہمارے رشتے اور بھی مضبوط ہوں گے. سب سے بڑا جو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ویپار کا ایک سمجھوتا ہو جائے جس سے کہ ویپار اور پونجی نویش دونوں دیشوں میں اور بھی بڑھتا جائے.
نئی دہلی کے بعض دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارت کی نظر اس بات پر بھی ہوگی کہ بائیڈن انتظامیہ انڈو پیسیفک خطے کے سلسلے میں کیا پالیسی اختیار کرتی ہے. ان کے بقول یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ وہ جنوبی ایشیا میں چین کی بڑھتی عسکری طاقت کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے یا نہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور اب کچھ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. پاکستان میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بین الاقوامی اثاثہ بازیافت فرم براڈ شیٹ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کی تشکیل کو مسترد کر دیا. لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنانا جو پاناما کیس کے ساتھ منسلک تھا ہمیں منظور نہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید بہت معتبر جج ہیں, لیکن اپوزیشن کو ملک قیوم اور افتخار چودھری جیسے لوگ چاہیے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت براڈ شیٹ معاملے سے پاناما کیس جیسا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے سابق جج شیخ عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا, جس کا اعلان وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے اپنی ٹویٹ میں کیا. کمیٹی کے باقی ممبران کا تقرر جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی مشاورت سے کیا جائے گا. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کمیٹی کی سربراہی شیخ عظمت سعید کو دینے پر اعتراض عائد کیا ہے. لیگی رہنما احسن اقبال نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات میں سنجیدہ تھی تو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں پر مشتمل انکوائری کمیشن بناتی. جسٹس عظمت سعید کی عمران خان سے اس قدر قربت ہے کہ وہ شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں.
اپنا قاضی اور اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی کلین چٹ, اس طرح کا مذاق تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پاکستان کے عوام کو احمق نہ سمجھیے. اصل میں یہ لوگ اس میں اپنی ذمہ داری کو بچانے کے لیے کہ انہوں نے 7 ارب روپیہ پاکستان کا ڈبو دیا صرف نواز شریف صاحب کے خلاف اس جھوٹ کو بچانے کے لیے جو یہ بول رہے تھے.
تجزیہ کار سلمان عابد کہتے ہیں کہ حکومت اس معاملے سے پاناما طرز کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اس مقصد کے لیے اپنی مرضی کے افراد کو تعینات کیا جا رہا ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ بطور وکیل اور جج ایک کریڈیبل شخصیت ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کو ان پر اعتراض ہو تو انہیں خود کو اس سے الگ کر لینا چاہیے.
ویری کریڈیبل مین بطور جج بھی اور بطور لائر بھی وہ اب، لیکن کیونکہ وہ ان کو اپوزیشن نے جب کریٹیسائز کر دیا تو ذرا معاملہ ایک اور طریقے سے ہو گیا. مجھے تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ وہ ان کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی ان کو اپنے آپ کو وڈرا کر لینا چاہیے. براڈ شیٹ معاملے میں جو انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی جب انہوں نے بنائی ہے تو یقینی طور پہ حکومت اپنا انٹرسٹ بھی دیکھے گی نا، جو ان کو سوٹ کرتا ہے اسی کے مطابق ہی بنائے گی. سر انہوں نے بھی پولیٹکس کرنی ہے نا سارے اس ایشو کے اوپر.
وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپوزیشن کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس عظمت سعید بہت معتبر جج ہیں. براڈ شیٹ نے جائیدادوں کی نشاندہی کی اور سوال اٹھایا کہ اس کے باوجود کاروائی کیوں نہیں کی گئی. انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز طے کیے جا چکے ہیں، کمیشن میں کوئی حکومتی وزیر شامل نہیں.
کمیشن ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ جو کنٹروورسیز جڑی ہوئی ہیں براڈ شیٹ سے ان کو انویسٹیگیٹ کرے.
ایرانی نژاد برطانوی وکیل کاوہ موسوی نے تصدیق کی کہ حکومت پاکستان سے حاصل کیے گئے 2.9 کروڑ ڈالرز اب آئل آف مین کے ایک اکاؤنٹ میں ہیں، جہاں یہ کمپنی 2000 سے رجسٹرڈ ہے. اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات عائد کر رہے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل پاناما 2 ہوگا، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ میں ملی بھگت سے اربوں روپے غیر ملکی کمپنی کو دے دیے گئے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں 5 ماہ کے دوران بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی صنعتوں میں 7% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے. ادھر اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے جاری کھاتے ریکارڈ 5 ماہ مثبت رہنے کے بعد دسمبر میں منفی ظاہر ہوئے، جبکہ دوسری جانب ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ دیکھا گیا. ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں کورونا وبا کے بعد معاشی سرگرمیاں کسی حد تک شروع ہو گئی ہیں، تاہم ملک کے سب سے بڑے برآمدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل میں جاری بہتر نمو کو برقرار رکھنے پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے محمد ثاقب.
پاکستان کے مرکزی بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں جاری کھاتوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ 5 ماہ مثبت رہنے کے بعد دسمبر میں ایک بار پھر منفی ریکارڈ کیا گیا ہے، جو 662 ملین امریکی ڈالر رہا. واضح رہے کہ نومبر 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ 513 ملین ڈالر مثبت رہا تھا. گزشتہ ماہ ہونے والے جاری کھاتوں کا یہ خسارہ جون 2019 کے بعد سب سے بلند ترین رہا، جب پاکستان کو ایک ماہ کے دوران 981 ملین ڈالر کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا. معیشت دانوں کا خیال میں جاری خساروں میں اس اضافے کی وجہ کل درآمدات میں ہونے والا اضافہ ہے، جو سال بہ سال کی نسبت 27% بلند رہا. تاہم اس عرصے کے دوران پاکستان کی برآمدات میں 8% اور بیرون ملک کارکنوں کی جانب سے بھیجے گئے ترسیلات زر میں بھی 16% سال بہ سال کی نسبت اضافہ دیکھا گیا. ماہر معاشیات اور کالم نگار فرخ سلیم کے خیال میں کرنٹ اکاؤنٹ مثبت سے منفی میں تبدیل ہونے میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اکثر منفی ہی رہا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں کرنٹ اکاؤنٹ اکثر منفی ہی ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ یا جاری کھاتوں کا حساب در حقیقت ادائیگیوں کے توازن کے بڑے منظر نامے کا ایک حصہ ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جاری کھاتوں کو مثبت ظاہر کرنے پر اسے اپنی کامیابی سے تعبیر کرنا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھا.
اب آپ نے صرف ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کا ڈیٹا اٹھا لیا، آپ نے ٹوبیکو کی انڈسٹری کا ڈیٹا اٹھا لیا جن میں گروتھ آئی ہے، اور آپ یہ کنکلوژن نکالیں کہ ہماری اکانومی از آؤٹ آف دا وڈز اور وہ ٹھیک ہو گئی. وہ حقیقت ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں گروتھ آئی ہے، وہ حقیقت ہے کہ ہمارا ٹوبیکو اینڈ بیوریجز انڈسٹری میں گروتھ آئی ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے وہ غلط بات.
ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کی جانب سے پیداوار میں 7% اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں جہاں معاشی سرگرمیاں بڑھی ہیں وہیں اس کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. ماہر معاشیات خرم شہزاد کے خیال میں اس کی وجہ حکومت کی جانب سے کئی شعبوں کو دی گئی مراعات ہے، تاہم ان کے مطابق اب بھی زرعی شعبے میں بہت کام کی ضرورت ہے، کیونکہ کپاس کی کم پیداوار کے باعث ٹیکسٹائل کی صنعت کو خام مال کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے.
سیمنٹ، آٹو، ٹیکسٹائل، سٹیل ہی ہیں جو تھوڑے تھوڑے امپروو ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے کنسٹرکشن سیکٹر میں چیزیں آسانی پیدا کی گئی ہے. آبویسلی انڈسٹریلائزیشن تو وے فارورڈ ہے نا، اسی سے امپلائمنٹ بنے، لیکن اس میں ایگریکلچر کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے پاس انپوٹ کا ایشو ہے، کاٹن کانٹینٹ شارٹ ہوئی ہے تو ہمیں ہینڈل کرنا ہے تبھی آپ کو انڈسٹریز کو جو ہے لانگ ٹرم ملے گا ٹیکسٹائل کو خاص طور.
دوسری جانب حکومت کی جانب سے جمعرات کے روز بجلی کی قیمتوں میں 1.95 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے جو کل قیمت کا 15% بنتا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے ملک میں تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو کرونا وبا کی وجہ سے کئی ماہ کے بعد بحالی کی جانب گامزن ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی سب سے پرانی معروف اور مقبول درسگاہ پشاور یونیورسٹی کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، جس کی بنیاد پر انتظامیہ نے ملازمین کو رواں ماہ کی مکمل تنخواہوں کی ادائیگی سے معذرت کا اظہار کیا ہے. انتظامیہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق تمام ملازمین کو صرف بنیادی تنخواہ ادا کی جائے گی، جبکہ دیگر تمام الاؤنسز بشمول میڈیکل اور رہائش کی ادائیگی معطل رہے گی. پشاور یونیورسٹی کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کے مطابق اسی طرح کے مالی بحران کا سامنا پشاور ہی کی زرعی یونیورسٹی اور ڈیڑا اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کو بھی درپیش ہے. دونوں تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی تنظیموں کے عہدیداروں نے اس مالی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مالی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی سب سے قدیمی اور مقبول درسگاہ پشاور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مالی بحران سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر ملازمین کو پوری تنخواہ کی ادائیگی سے معذرت کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. رجسٹرار آفس کے جاری کردہ اعلامیے میں ملازمین کو مطلع کیا گیا ہے کہ مالی مشکلات کے سبب ملازمین کو جنوری کے مہینے میں مکمل تنخواہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی اور صرف بنیادی تنخواہ ادا کی جائے گی. اس اعلامیے کے مطابق ملازمین کی تمام الاؤنسز بشمول رہائش میڈیکل کی ادائیگی معطل ہوگی. پشاور یونیورسٹی کی ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر فضل ناصر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
پروونشل گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ پشاور یونیورسٹی ایک پبلک سیکٹر ادارہ ہے، یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. تو یہ ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو فنڈز ہمیں چاہیے وہ ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس یونیورسٹی میں جو 70 سال پرانی یونیورسٹی تدریسی عمل جاری رکھ سکیں.
یونیورسٹی کے انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی مد میں ہر مہینے تقریباً 26 کروڑ روپے ادا کی جاتی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات اور ہائر ایجوکیشن کامران بنگش کا کہنا ہے کہ پشاور یونیورسٹی کا مالی بحران اس وقت 1 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جس میں ان کے بقول بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پشاور یونیورسٹی کے علاوہ پشاور ہی کی زرعی یونیورسٹی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے گومل یونیورسٹی کو بھی مالی بحران کا سامنا ہے. گومل یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنظیم کی سیکرٹری جنرل شاہد کمال کا کہنا ہے،
اس وقت گوما یونیورسٹی ٹوٹلی جو ہے ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے، یہ 837 ملین روپیز کا اس کا ڈیفیسٹ ہے.
کامران بنگش نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جامعات کی مالی مشکلات کو پورا کرے،
لیکن سپورٹ جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی. ان کے ساتھ لاسٹ ایئر بھی ہم نے ان کو گرانٹ دیا تھا، کنڈیشنل گرانٹ دی تھی کہ وہ کچھ اچیو کریں گے، کچھ پیرامیٹر جن میں سے وہ اکیڈیمک ایکسپینشن کے اوپر کام کریں گے، گروتھ کے اوپر کام کریں گے.
دری اسنا جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سربراہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے جمعے کے روز سینٹ کے اجلاس میں پشاور یونیورسٹی کی مالی بحران پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان نے حکومت پر اس مسئلے کے حل پر بھی زور دیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارتی حکومت نے پاکستان کے اعتراضات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام کشمیر میں درائے چناب پر ایک اور پن بجلی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی منظوری دے دی ہے. نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں باضابطہ منظوری ملنے کے بعد عہدیداروں نے بتایا کہ جموں اور کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں چناب پر رن آف دا ریور جدریا کے بہاؤ پر تعمیر کیے جانے والے اس 850 میگا واٹ پن بجلی پروجیکٹ کو تقریباً 5,300 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. رتل نامے اس پاور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد اس وقت کے بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ نے 25 جنوری 2013 کو رکھا تھا، لیکن جیسا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے الزام لگایا ہے کہ اس منصوبے پر کام کو اس ڈر سے جاری نہیں رکھا جا سکا کیونکہ سابق بھارتی حکومت کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اس کے خلاف بین الاقوامی عدالت ثالثی اور عالمی بینک میں جائے گا. پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان 1960 میں طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس کا یہ الزام بھی رہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور بعض منصوبے جن میں ریڈر پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے پاکستان کو مستقبل میں اس کے حصے کے پانی سے محروم کر دیں گے. بھارت اس الزام کو مسترد کرتا ہے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں چناب پر تعمیر کیے جانے والے ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے لیے 133 میٹر اونچے باندھ کا سنگ بنیاد 25 جون 2013 کو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے رکھا تھا, لیکن بعد میں منصوبے پر کام روک دیا گیا. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے الزام لگایا کہ رن آف دی ریور یا دریا کے بہاؤ پر تعمیر کیے جانے والے اس 850 میگا واٹ پن بجلی پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک اس لیے نہیں پہنچایا جا سکا کیونکہ ان کے بقول سابقہ حکومت کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن اور ورلڈ بینک میں جائے گا.
پاکستان بار بار دھمکی دیتا تھا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے آربیٹریشن کے لیے, ورلڈ بینک لے جائیں گے, ورلڈ بینک میں پریزنٹ کریں گے, تو جو سرکاریں تھیں شاید وہ فیصلہ اس کارن سے نہیں لے پاتی تھی. آج دیش کو ایک مضبوط نیتتو ہے جس نے سب کچھ درکنار کر کے جموں کشمیر کے ہتوں کو سروپری مانتے ہوئے اس پروجیکٹ کی سویکرتی بھی پردان کی ہے, اور ایکویٹی کا پیسہ بھی جموں کشمیر کے لیے بھارت سرکار کی اور سے اپلبدھ کرایا ہے.
پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ دریا سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان 1960 میں طے پائے سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. عالمی بینک اس معاہدے کا ضامن ہے. معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے تین مشرقی دریاؤں بیاس, راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا, یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا, جبکہ جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب, جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. پاکستان کا یہ الزام بھی رہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی جاری ہے, اور دریا چناب پر تعمیر کیے جانے والے ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے پاکستان کو مستقبل میں اس کے حصے کے پانی سے محروم کر دیں گے. بھارت اس الزام کو مسترد کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جن آبی منصوبوں پر وہ کام کر رہا ہے وہ دراصل پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ بہتے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں جو سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں. بھارتی حکومت نے اب پاکستان کے اعتراضات اور تحفظات کے باوجود اپنے زیر انتظام کشمیر میں دریا چناب پر ریٹل پن بجلی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی منظوری دی ہے. نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ہوئے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں باضابطہ منظوری ملنے کے بعد عہدیداروں نے بتایا کہ اس 850 میگا واٹ پن بجلی پروجیکٹ کو تقریباً 5,300 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں چناب اور جہلم پر بننے والے بعض پن بجلی منصوبوں پر تنازعات کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بنتے رہے ہیں, لیکن بعد میں انہیں متعلقہ حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ذریعے حل کیا گیا. سندھ تاس معاہدے پر عمل درآمد کا متواتر جائزہ لینے اور اس سلسلے میں طرفین کی طرف سے وقتاً فوقتاً اٹھائے جانے والے اعتراضات اور تحفظات پر غور کرنے کے لیے ہر 6 ماہ بعد اسلام آباد اور نئی دہلی میں باری باری اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں, لیکن پچھلے تقریباً 1 سال کے دوران کووڈ-19 کی وجہ سے دونوں ملکوں کے متعلقہ حکام کے درمیان اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم پر اختلافات اور تنازعات کا افہام و تفہیم کے ذریعے دائمی حل تلاش نہیں کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ مستقبل میں ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ شدید برف باری کے نتیجے میں جہاں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں, وہیں محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے. بھارتی کشمیر میں 2 ہفتے قبل پڑنے والی شدید برف باری کے بعد کئی علاقوں اور صدر مقامات کا زمینی رابطہ منقطع ہے اور راستے ابھی تک پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکے. برف باری کے باعث مواصلاتی نظام اور بجلی کی فراہمی میں پیدا ہونے والا خلل اب بھی کئی جگہوں پر روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 22 جنوری سے وادی کشمیر میں بارشوں اور برف باری کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا جو کم از کم 4 دن تک جاری رہے گا. افغانستان میں انسانی حقوق کے خود مختار کمیشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران افغانستان میں عورتوں اور بچوں سمیت 8 شہریوں کی ہلاکت ہوئی جبکہ 38 افراد زخمی ہو گئے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ شہری گزشتہ پیر اور بدھ کے درمیان کابل سمیت افغانستان کے 5 صوبوں میں سڑک کے کنارے نصب شدہ بارودی سرنگوں کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ ادھر افغان حکومت کے 2 اہلکاروں کو کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے فوجی رینجرز پر فائرنگ کر کے 209 شاہین کور کے 2 فوجی افسروں کو ہلاک کیا۔ کور کے ترجمان حنیف رضائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سینئر لیفٹیننٹ سید ابو طالب سادات اپنے والد کے چہلم کی رسومات میں شرکت کر رہے تھے جب گولیوں کا نشانہ بنے۔ ترجمان کے مطابق اس حملے میں کیپٹن نواب آرزو بھی ہلاک ہوئے۔ اب تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دریاسنا نمروز کے صوبائی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خشدود علاقے میں طالبان کے 1 حملے میں 6 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ حنیف اتمار کے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی حکام نے افغانستان میں امن عمل کے سلسلے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار کے دورہ سعودی عرب کے دوران متعدد معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے ان کے بقول اب وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائیں، اس لیے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات کرنے کا حقیقی موقع موجود ہے۔ جمعرات کے روز واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن افغانستان کے علاوہ کئی دیگر اہم امور میں آپس میں تعاون کر سکتے ہیں جن میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی یہ ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، لیکن بعض مبصرین کہتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کے ذریعے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے جمعرات کو واشنگٹن میں قائم ولسن سینٹر میں جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے برعکس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔
bilateral relationship which doesn't look at the other side from lens A, lens B or lens C. It should be a Pakistan-US relationship. It has to be candid, has to be honest and realistic on what we can achieve.
معید یوسف کے بقول حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اپنے تعلقات باہمی مفادات اور تعاون کے مواقع کی بنیاد پر آگے بڑھائیں۔ ان کے بقول اب پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات کرنے کا ایک حقیقی موقع موجود ہے، اور ان کے بقول پاکستان اب امداد کی بجائے امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری پر مبنی شراکت داری چاہتا ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بھی واضح کیا کہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو صرف افغانستان کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بقول تعلقات میں ایک مشکل صورتحال بھی پیدا ہوئی۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ ایک دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔
یہ واضح کرنا ضروری تھا پاکستان کی طرف سے کہ اب پاکستان کو افغانستان سے ہٹا کے ڈی لنک کر کے پاکستان اب امریکہ کے حوالے سے دیکھا جائے، بائی لیٹرل بیسس پہ دیکھا جائے کہ اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو آگے فیوچر میں کہاں لے جایا جا سکتا ہے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جن پہ پاکستان اور امریکہ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اور گو کہ افغانستان بھی ایک ایریا رہے گا، لیکن اس پاکستان کو افغانستان کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔
افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کی یہ توقع بجا ہے، لیکن ان کے بقول جب تک افغانستان کا تنازع جاری رہتا ہے شاید یہ ممکن نہ ہو۔
پاکستان کی جو خواہشات ہیں وہ میرے خیال میں پوری نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش رہے گی امریکہ پھر اپنی ضروریات اور مفادات کے حوالے سے فیصلے کرے گا. یہ سلسلہ تو پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی شاید چلتا رہے گا.
لیکن تجزیہ کار نجم رفیع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں افغانستان ایک اہم عنصر رہے گا.
اگر آپ ایک واضح طور پہ دیکھنا چاہیں گے تو میں مطلب آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اور غالباً آگے بھی کچھ عرصے تک افغانستان کے تھرو ہی دیکھے گا. جو کچھ افغانستان میں ہوگا, امن قائم ہوگا, تو وہ افغانستان کے تھرو ہی پاکستان کی طرف آئیں گے.
اگرچہ بعض مبصرین کی رائے ہے کہ افغانستان کا معاملہ حل ہونے کے بعد شاید پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے, لیکن تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ خطے کا ایک اہم ملک ہونے کے ناطے امریکہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکے گا.
کہ یہ خطے میں بھی ظاہر ہے پاکستان کی اہمیت تو ہے, کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے, لیکن پاکستان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پھر چین کے حوالے سے پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. میرے خیال میں یہ سارے حوالے جو ہیں یہ پاکستان کی اہمیت بڑھاتے ہیں. پاکستان کو امریکہ نظر انداز نہیں کرے گا, لیکن آخر میں تو وہی بات کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرے گا.
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے پاکستان اور چین کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول ہم کیمپوں کی سیاست نہیں کر رہے, ان کے بقول ہمارے مفاد میں نہیں ہے. لیکن معید یوسف نے یہ واضح کیا کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو چین اور امریکہ کو بعض معاملات میں ایک دوسرے کے قریب لانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے وفاقی اسٹوڈنٹ لون کی واپسی میں بڑی تبدیلیاں لانے کے فیصلے سے بہت سے نوجوانوں کو آسانیاں میسر ہو جائیں گی. پیو ریسرچ کے مطابق 30 سال سے کم عمر ہر تیسرا امریکی نوجوان اسٹوڈنٹ لون کا مقروض ہے. انسٹیٹیوٹ آف کالج ایکسس اینڈ سکسس کے مطابق 2018 میں اس قرض کا اوسطن بار $29,200 کے لگ بھگ تھا. پیو ریسرچ کے مطابق جو افراد اسٹوڈنٹ لون کے مقروض ہیں ان میں سے اکثر مالی مشکلات کا شکار بھی رہتے ہیں. تفصیل سدرا ڈار کی زبانی.
وفاقی اسٹوڈنٹ ایڈ کے مطابق اس وقت تقریباً 5 کروڑ افراد $15 خرب کے مقروض ہیں. بروکنز انسٹیٹیوٹ کے مطابق حکومت ان نوجوانوں کو جن کو والدین کی طرف سے مالی امداد دی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ $31,000 قرضہ فراہم کیا جاتا ہے, اور جو نوجوان خود انحصار ہوتے ہیں انہیں $57,500 تک قرضہ فراہم کیا جاتا ہے. بروکنز انسٹیٹیوٹ کے مطابق جن نوجوانوں کا قرضہ اس سے زیادہ ہوتا ہے انہوں نے عموماً گریجویٹ ڈگری کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو ایک سے قرض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اکثر نوجوان جب کالج ختم کرتے ہیں تو ان پر قلیل یا کوئی قرض نہیں ہوتا. 30% نوجوان تعلیم ختم کرنے کے بعد بھی مقروض نہیں ہوتے, اور 25% نوجوانوں پر تعلیم کے اختتام پر $20,000 سے کم قرضہ ہوتا ہے. جنوری 2020 کی بروکنز کی رپورٹ کے مطابق صرف 6% ایسے نوجوان ہیں جن پر تعلیم ختم کرنے کے بعد $100,000 سے زائد کا قرضہ ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ کے مطابق تمام اسٹوڈنٹ لون کا ایک تہائی ایسے قرض خواہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. بائیڈن کے منصوبے کے مطابق ایسے افراد جو $25,000 سالانہ سے کم کماتے ہیں انہیں اسٹوڈنٹ لون کی ادائیگیاں نہیں کرنا پڑیں گی اور ان پر سود بھی نہیں ہوگا. جو لوگ اس آمدن سے زیادہ کماتے ہیں انہیں اپنے ٹیکس اور بنیادی ضرورتوں کے بعد بچ جانے والی آمدن کا 5% اسٹوڈنٹ لون میں دینا ہوگا. 20 سال تک مسلسل ادائیگی کے بعد ان افراد کا باقی بچ جانے والا قرضہ معاف کر دیا جائے گا. بائیڈن کے منصوبے میں یونیورسٹیوں کو بھی سستا بنانا شامل ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے منصوبے کے مطابق ایسے نوجوان جن کے خاندان کی آمدن 1 سال میں $125,000 سے کم ہوگی ان کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم مفت ہوگی. ڈیموکریٹ سینٹرز الزبتھ وان اینڈ چک شمٹ نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام نوجوانوں کے اسٹوڈنٹ لون میں سے $50,000 معاف کر دیں. ان کے مطابق ایسا کرنے سے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں آسانی ہوگی.
اور اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 47 افراد ہلاک ہوئے, جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 11,204 ہو گئی. حکام کے مطابق پاکستان میں اکتوبر کے آخری دنوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے. دسمبر میں اموات کی شرح کافی بلند رہی, البتہ رواماں اس میں کسی حد تک کمی آئی. پاکستان میں رواماں یومیہ اموات کی تعداد 40 سے 50 کے درمیان رہی. واضح رہے کہ گزشتہ برس اگست کے وسط سے اکتوبر تک یومیہ اموات کی تعداد 10 سے کم تھی. افغانستان پاکستان کی وزارت صحت نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس سے متاثر 76 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ ملک میں کووڈ کے کل مریضوں کی تعداد 54,569 ہو گئی۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے رابطہ دفتر اوچا نے تصدیق کی کہ افغانستان میں کووڈ 19 کے پھیلنے کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 46,912 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ ملک میں وبا کے آغاز سے اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 2,373 ہے، جن میں کم از کم 87 ہیلتھ ورکرز ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے انسداد کی ویکسین بنانے کے لیے مختص عمارت میں آتش زدگی سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹوں کے مطابق بھارت کے شہر پونے میں سیرم انسٹیٹیوٹ کے پلانٹ میں آگ لگنے سے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ البتہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس آتش زدگی سے ویکسین بنانے کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ پونے کے میئر مرلی دھر موہل نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ آتش زدگی سے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ ایسٹرازانگا کی تیار کردہ ویکسین کی لاکھوں ڈوزز مقامی طور پر تیار کرنے میں مصروف ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری الاؤنس لینے والوں کی تعداد بدستور بلند ہے، اور محکمہ محنت نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ ملک میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مزید 9 لاکھ کارکنوں نے ملازمت سے برطرفیوں کے بعد بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں، تاہم یہ تعداد اس سے ایک ہفتہ قبل کی ترمیم شدہ تعداد سے 26,000 کم ہے۔ 2 ہفتے قبل ایک سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں امریکی کاروباروں نے اپنے 1,40,000 کارکنوں کو فارغ کر دیا ہے، جو ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہونے کے بعد روزگار کے مواقع میں سب سے بڑی گراوٹ تھی۔ اس سے قبل کے ہفتوں میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دینے والوں کی تعداد 7 سے 8 لاکھ کے درمیان رہی تھی، جبکہ سب سے زیادہ کارکن گزشتہ سال مارچ میں کرونا وائرس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے تھے، جن کی تعداد 69 لاکھ تھی۔ کرونا کی وبا کے باعث بے روزگار ہونے والوں کی امداد کے لیے وفاقی حکومت نے 11 ہفتوں تک $300 فی ہفتہ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ صدر بائیڈن نے بدھ کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد 1.9 ٹریلین ڈالر مالیت کے کرونا پیکج کی تجویز دی ہے، جس میں بے روزگار افراد کو ستمبر تک $400 فی ہفتہ وفاقی امداد دینے کا اندیا بھی شامل ہے۔ امریکہ میں کرونا کے باعث بے روزگار ہونے والے 2.2 کروڑ کارکنوں میں سے لگ بھگ 1 کروڑ کو ابھی تک ملازمت نہیں مل سکی ہے، جس کی وجہ سے دسمبر میں بے روزگاری کی سطح 6.7% پر تھی۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ کئی مہینوں تک بے روزگاری کی یہ سطح برقرار رہ سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں معیشت اس سال جون کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت تک کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کئی کروڑ افراد کو دی جا چکی ہوگی۔ اس وقت تک 1.65 کروڑ افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
متحدہ عرب امارات نے 50 F-35 جیٹ لڑاکا طیارے اور 18 ڈرونز کی خرید کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ اس معاہدے کے متعلق بدھ کے روز ان ذرائع نے بتایا جو اس سے آگاہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات صدر بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے اس معاہدے پر کام کر رہے تھے، تاہم اب نئے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس سابقہ دور میں کیے گئے معاہدوں کا جائزہ لیں گے۔ اور چین میں 10 جنوری سے سونے کی کان میں پھنسے ہوئے 22 کانکنوں کو باہر نکالنے کے لیے ابھی مزید 15 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ راستہ ابھی تک کھولا نہیں جا سکا جس کے ذریعے امدادی کارکن ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ چین کے علاقے چیشیا میں واقع ہوشان کان میں 22 کانکن اس وقت پھنس گئے تھے جب ایک دھماکے سے اس کا زیر زمین راستہ بند ہو گیا۔ صوبے شینڈونگ کے شمال مشرقی ساحلی علاقے میں واقع یہ سونے کی سب سے بڑی کان ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کان کے اندر دھماکہ ہونے سے 1 کانکن ہلاک ہوا، جبکہ 11 کے زندہ ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ باقی ماندہ 10 کانکن ابھی تک لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکن زیر زمین تقریباً 600 میٹر کی گہرائی میں پھنسے ہوئے 10 کانکنوں تک پہنچنے کے لیے کان کے مرکزی حصے میں نئی سرنگیں کھود رہے ہیں، جن کے ذریعے انہیں کھانے پینے کا سامان اور ادویات پہنچائی جا سکیں۔ اور خبروں کو ختم کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ۔ امریکہ کی نئی خاتون اول جل بائیڈن نے گزشتہ سال اپنے شوہر کی صدارتی مہم میں مدد کے لیے ٹیچنگ کی اپنی جاب سے چھٹی لی تھی، مگر وہ اپنے اس کیریئر کو ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ جب جو بائیڈن نائب صدر تھے وہ تب بھی امریکہ کی پہلی خاتون دوم تھی جو وائٹ ہاؤس سے باہر ملازمت کرتی تھیں۔ اب بھی ان کا ارادہ ہے کہ وہ ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ یہی وہ کالج ہے جہاں وہ اپنے شوہر کی نائب صدارت کے دوران کام کرتی رہیں۔ جل بائیڈن کہتی ہیں کہ ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے دو فرائض منصبی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی باقی ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچنی نے عالمی ادارہ صحت کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کرونا وائرس کے خلاف اپنا قائدانہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے سنتے ہیں۔
صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ کام کریں گے تاکہ کرونا وائرس کو قابو میں لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں جمعرات کو ڈبلیو ایچ او کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے نمائندہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے میٹنگ سے کہا کہ اب امریکہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جولائی میں ڈبلیو ایچ او سے نکل جائیں گے۔ شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل نے اس اختتام کو سراہتے ہوئے کہا،
اس کے کافی مثبت نتائج ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈبلیو ایچ او کی جو ساکھ ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں اور ان کو جو ریسورسز چاہیے، ان کو روپیہ پیسہ، ٹیکنیکل جو سپورٹ وغیرہ چاہیے امریکہ سے، امریکہ میں اس طرح کے بہت سے وسائل موجود ہیں، وہ ان کو اویلیبل ہوں گے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ہم ویکسین کے لحاظ سے ہے کہ ویکسین کی سپلائی کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے اور ویکسین کی فنڈنگ کے لیے کوویکس جیسے جو عالمی ادارے ہیں ان کو جو سہولیات چاہیے ہوں گی روپے پیسے کی، ٹیکنیکل اینڈ ادروائز، ساروں میں امریکہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔
ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ مغرب میں جو ویکسینز بنتی ہیں، تیسری دنیا میں جو ویکسینز بنتی ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی برتری ہے؟
جی، مغرب میں بنائی ہوئی ویکسینز میں برتری ہے، لیکن فیکٹری سے نکلنے تک، بازو تک آنے میں جو مسائل درپیش آتے ہیں وہ غریب ممالک میں شہروں تک تو شاید ہو سکتے ہیں، لیکن شہروں سے باہر ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چائنا اور انڈیا اور اس طرح کی جو دوسری ویکسین ہیں، ایون آکسفورڈ کی بھی جو ویکسین ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا تکنیکی لحاظ سے آسان ہے اور وہ زیادہ پریکٹیکیبل ہوں گی۔ بس یہ ہے کہ ویکسین کا لگ جانا اس سے جو وائرس کی کا ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کا جو عمل ہے، اس کو جب سلو ہونا شروع ہوگا، اس کی رفتار کم ہوگی۔ سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر بھی یہ ایک بات چل رہی ہے کہ یہ ساری ویکسین جو ہیں یہ کارآمد ہوں گی اور ان ساروں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔
یہ تھے شکاگو میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل۔ دوسری طرف جمعرات کو ہی پاکستان نے چین کی طرف سے آدھے ملین ویکسین ڈوزز مفت فراہم کرنے کا خیر مقدم کیا۔ رالپنڈی میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائی کا کہنا تھا کہ یہ تحفہ پاکستان کو بر وقت مل رہا ہے۔
یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو کوئی کسی اور جگہ سے کچھ کنفرمیشنز ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کی نہیں ہو سکی۔ آلدو یہ جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور حکومت نے، منسٹرز نے اور جو این سی او سی ہے، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے لوگ اور جو ڈاکٹرز اور جو میڈیکل اسٹاف ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، تو اس میں یہ ڈوزیج تو ناکافی ہوگی، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کم از کم میڈیکل سٹاف، اگر ان کو یہ پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی اس ویکسین کی صورت میں، تو ایک خوشحال بات ہے۔
ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے آج ہی ڈبلیو ایچ او کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کرونا وائرس کے خلاف قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت آپ ویکسین ڈپلومیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
ایک اندازے کے مطابق جو ممالک جہاں پر ویکسینیشن کی تیاری ہو رہی ہے ان کے پاس ظاہری بات ہے ان کو فوقیت ملے گی. جو ڈیولپنگ ممالک ہیں جن کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے ان کو شاید اتنی تعداد میں یا اتنی آسانی سے شاید میسر نہ ہو سکے ویکسین, چاہے تو وہ پاکستان ہو. ان حالات میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چائنیز ویکسین جو ابھی میسر ہو رہی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, اس کی ایفیکیسی بہت زیادہ ایک ہائر سائڈ پہ نہیں ہے. سو یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس کی ایفیکٹیویٹی کتنی ہو.
یہ تھے رالپنڈی میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ویتنام کی جانب سے ویتنام میں صحافیوں کی آزاد انجمن کے 3 ارکان کی سزا اور قید پر امریکہ کو گہری تشویش ہے. یہ ایسوسی ایشن ایک سول سوسائٹی کی تنظیم ہے جو پریس کی آزادی کی وکالت کرتی ہے. 5 جنوری کو ہوچیمنگ سٹی میں عوامی عدالت نے تنظیم کے بانی اور سربراہ پھام چی ڈنگ کو 15 سال جیل کی سزا سنائی. ان کے نائب نیوین توان تھوئی اور صحافی لو ہو منگ تو کو 11 سال کی سزا دی گئی. ان لوگوں کو ریاست مخالف قانون کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں جس کے تحت عوامی حکومت کے خلاف نام نہاد مس شدہ معلومات کی اشاعت اور ترویج پر پابندی عائد ہے. ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان نے ان سزاؤں کو سخت قرار دیا اور کہا کہ یہ ویتنام میں ایسے شہریوں کی گرفتاریوں اور سزاؤں کے تکلیف دہ اور بڑھتے ہوئے رجحان کے تازہ ترین واقعات ہیں جو ویتنام کے آئین میں درج حقوق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی برہم ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ایمریلین گل نے لکھا ہے کہ جب رو استبداد کے خود اپنے سنگین معیار سے بھی دیکھا جائے تو ان سزاؤں سے ویتنام میں پابندیوں کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ 3 ویتنامی صحافیوں کی سزائیں افسوسناک ہیں اور ان کا مقصد واضح طور پر کسی بھی شکل میں سول سوسائٹی کی بحث و تمیز کو سرد کر دینا ہے. آر ایس ایف نے 2020 میں عالمی پریس کی آزادی کی جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں ویتنام 180 ملکوں میں 175 نمبر پر ہے. انسانی حقوق کے بارے میں اپنی تازہ ترین رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ویتنام میں انسانی حقوق کی نمایاں خلاف ورزیوں میں اظہار رائے کی آزادی, پریس اور انٹرنیٹ پر بدترین شکل میں پابندیاں اور منمانی گرفتاری اور حکومت کے ناقدین کے خلاف مقدمات, سینسرشپ, انٹرنیٹ سائٹ میں رکاوٹ ڈالنا اور فوجداری کے قوانین شامل ہیں. امریکہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان نے اس جانب توجہ دلائی کہ پریس کی آزادی شفافیت اور قابل احتساب حکمرانی کی کلید ہے. مصنفین, بلاگرز اور صحافی اکثر نہایت خطرہ مول لیتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں اور ہم دنیا بھر میں حکومتوں اور شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں. انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ امریکہ ویتنامی حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو رہا کر دے جنہیں غیر منصفانہ طور پر حراست میں لیا گیا ہے, اور ویتنام میں تمام افراد کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ اپنے خیالات کا کسی جوابی رد عمل کے خوف کے بغیر اظہار کر سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کرونا بحران سے نمٹنے کے لیے نئے احکامات جاری کیے ہیں جس کے تحت مسافروں کے لیے ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جمعرات کو صحافیوں کے سامنے صدر بائیڈن نے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے 198 صفحات پر مشتمل منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔ عالمی لیڈروں نے جو بائیڈن کو امریکہ کے 46 صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کاملا ہیرس کو بھی امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بننے پر تہنیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔ پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کی بجائے ان کے بقول وقت کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات کو باہمی مفادات اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھائیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور بھارت کے باہمی رشتوں کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان رشتوں کو امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کی کامیاب حمایت حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔